غيبه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وكثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا صدق الله العظيم برادران اسلام اور خواتین اسلام آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں بہت سے مفسرین کے قول کے موافق یہ آیتیں اس مبارک آیت سے اس مبارک رات سے متعلق ہیں جس میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ ہر سال میں آنے والے جتنے حالات بندوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ آج ڈیسائیڈ ہو کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں چاہے لوگوں کی انفرادی زندگی کے حالات ہوں یا اجتماعی حالات ہوں اگلے شعبان کی 15ویں شعب نصف تک فیصلے ہوتے ہیں کون جیے گا کون مرے گا کس کو نوکری ملے گی کون کس کی نوکری جائے گی کون عزت پائے گا کون بے عزت ہوگا کس کے یہاں گھر بچہ ہوگا کس کے یہاں نہیں ہوگا شادیاں کس کی ہوں گی کس کی نہیں ہوں گی کون بیمار ہوگا کون تندرست ہوگا کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آئے گا یہ آج کی رات قسمت کی رات ہے مقدر کی رات ہے یہ بہت ہی اہمیت ہے اس رات کو عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور روایتوں میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے غلط فہمی ہے یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور پورے ایشیا کے اندر جو علم حدیث آیا ہے جن بزرگوں کے راستے سے ان میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکاۃ شریف کی جو شرح ہے اشعۃ اللمعات انہی کی ہے مشہور حدیث کی کتاب ہے تو علم حدیث جن بزرگوں سے ہمارے پاس آیا ہے علم قرآن اور علم حدیث ان کی ایک کتاب ہے جس میں باضابطہ آج کی رات کے فضائل روایتوں وغیرہ سے بیان کیے گئے ہیں حدیثوں سے آیتوں سے لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا ہے تو ایسی کتابوں میں یا ایسی روایتوں میں ہے جو ناقابل اعتبار ہے وہ لوگوں کی بات ناقابل اعتبار ہے ہمارے اسلاف نے ان روایتوں کو قبول کیا ہے جو اس رات سے متعلق ہیں زمانے کے سب سے بڑے محدث اور محقق اور سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے بزرگوں میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دنیا جانتی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک رات کی کے قائل تھے اور اس سلسلے میں جو حدیثیں اور روایتیں ہیں ان روایتوں کو قبول فرمائیں اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے اور انہوں نے بھی باضابطہ نصف شعبان کے اوپر خطبہ باضابطہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے تو جو ہمارے علماء ہیں اور ان کے علم پر ہم کو اعتماد ہے ان کی تحقیق پر اعتماد ہے ان کے ریسرچ پر اعتماد ہے انتہائی محتاط بھی تھے دیندار بھی تھے متقی پرہیزگار بھی تھے اتباع سنت کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے تھے ان حضرات نے آج کی مبارک رات سے متعلق جو حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کو قبول کیا ہے لہذا یہ اس سلسلے میں پائی جانے والی روایتیں قابل قبول ہیں آج کی رات جاگنے کی رات ہے عبادت کی رات ہے اللہ سے توبہ کرنے کی رات ہے قبرستان جا کر اپنی دعاؤں اپنے وفات پائے ہوئے لوگوں کے لیے خصوصیت سے دعا کرنے کی رات ہے چلو اگر آپ کی جو اہمیت ہم اپنے انڈیا پاکستان میں جانتے بوجھتے رہے ہیں وہ اس کی اہمیت ویسی ہی ہے، صرف اس میں جو خرافات اور بدعات اور پٹاخے اور یہ روشنی کرنا دوسرے قسم کی ایسی چیزیں جو ایڈ ہو گئی لوگوں کی طرف سے، اس سے تو احتیاط کرنا چاہیے. وہاں کے علماء بھی احتیاط کیوں بتاتے ہیں، ہر جگہ کے جو بھی عالم ہوں گے وہ احتیاط کیوں بتائیں گے. بقیہ انتہا پسندی لوگوں میں جو آ جاتی ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اس میں ہر قسم کی خرافات کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو بالکل ہی اس کا انکار کر کے اس کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں. اس کی اہمیت بھی ختم نہیں کرتے بلکہ بعد آج کی رات میں کسی بھی قسم کے عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں، وہ بھی جاہلوں کا ہی گروپ ہے. جاہل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کائنڈ وہ ہوتی ہے ایک کائنڈ وہ ہوتی ہے. ویسی بات نہیں ہے، جتنی بات روایتوں میں جس حیثیت سے آئی ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس کو وہ مقام دینا چاہیے. ہمارے علماء کرام نے، بزرگوں نے آج کی رات کے بارے میں جو آئی ہے روایتیں ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج خصوصیت سے نزول فرماتے ہیں آسمان اول پر. ہر رات میں تو نصف شب میں آتے ہیں، آخر نصف شب کے بعد آخری شب کے اندر آسمان اول پر اللہ تعالیٰ خاص رحمت نازل فرماتے ہیں. اور جو مبارک راتیں ہیں ان جن کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے، اس میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے، جب سے اللہ کی خاص رحمت شروع ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابتدائی رات میں ہی آ جانے کا، تو وہ بھی ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت فرماتے ہیں. عربوں میں جو قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلب کے نام سے تھا، سب سے زیادہ بکریاں وہ پالتے تھے، ریوڑ کے ریوڑ ایک کے پاس ہزاروں کے بکریاں ہوتے تھے. تو سب سے زیادہ بکریوں کے رکھنے والا جو قبیلہ تھا اس کو بنو کلب کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ پاک اتنی رحمت فرماتے ہیں کہ بنو کلب والوں کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی بقدر انسانوں کی مغفرت ہوتی. بھائی جب روایت میں یہ مضمون ہے تو ہم کو آپ کو لینے میں کیا حرج ہے، قابل قبول روایتیں ہیں. فضائل والی جو روایتیں ہوتی ہیں اس میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے محدثین ہیں نا مشہور، یہ لوگ فضائل کو فوکس کم کرتے تھے، ان کے پاس مسائل ہوتے تھے. اصل میں لائن دو ہے علم کی، ایک فضائل والی لائن ہے اور ایک مسائل والی لائن ہے. جو مسائل والی ہے وہ خود ہی بہت ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل طلب ہوتی ہے، تو چونکہ مسئلے اصل چیز ہوتے ہیں عمل کرنے کے طریقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عمل کی باریکی سے تعلق رکھتے ہیں، تو محدثین ایسی حدیثوں کو زیادہ فوکس کرتے تھے کہ ان کی تنقید کر لیں، ان کی صحت کو چھانٹ لیں، ان کو منتخب کر لیں. فضائل بھی ذکر کرتے ہیں یہ محدثین لیکن بہت کم، اصل فوکس ان کا جو ہوتا ہے وہ مسائل کا. تو فضائل والی حدیثوں پر زیادہ محدثین نے اتنا وہ، یہ محدثین جو مشہور ہیں بخاری ہے مسلم ہے ترمذی ہے ابو داؤد ہے نسائی ہے بھلا بھلا جو مشہور ہیں، ان میں نہیں ہوتا، دوسری کتابوں میں ہوتی ہیں وہ. اب وہ دوسری کتاب والوں کے پاس نوعیت یہ ہوتی ہے کہ تنقید وغیرہ کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ان لوگوں کا تھا، تو ان کے اعتبار سے ان حدیثوں پر ضعیف ہونے کا حکم آ جاتا ہے. تو بعض صحیح بھی ہوتی ہیں بعض ضعیف بھی ہوتی ہیں، کسی کتاب میں وہی حدیث صحیح ہے کسی کتاب میں وہی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ صحیح ضعیف بیچ والے آدمیوں کے اعتبار سے نام بنتا ہے. اور جیسا کہ میں جمعہ کے خطبوں میں عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ جس حدیث کو ضعیف کہے کوئی بھی، اس میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوتا محدثین میں علماء میں سے جو یہ کہتا ہو کہ یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے. ضعیف حدیث کے بارے میں کسی محدث نے کہیں نہیں لکھا کہ وہ یوں کہے کہ یہ حضور کا ارشاد نہیں ہوتا، انکار نہیں کر سکتا کوئی کہ نہیں ہے وہ. تو جب اس میں یہ بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، آپ تک پہنچنے میں کبھی کمزوری آ گئی ہے، اس کے اعتبار سے اس کا نام ضعیف رکھا گیا ہے، بھائی جو حضور کا ارشاد ہے وہ تو حضور کا ارشاد ہے، جو حضور کا ارشاد ہے وہ تو ہے، انکار تو نہیں کر رہے نا کہ وہ حضور کا ارشاد نہیں ہوتا. موضوع حدیث میں انکار ہوتا ہے کہ حضور کی طرف نسبت غلط ہے اس کی، اس کا نام حدیث موضوع ہے. ضعیف حدیث جس کو کہتے ہیں اس میں انکار حضور کی طرف نہیں ہوتا، حضور سے منسوخ کوئی نسبت جو کی جاتی ہے اس میں انکار نہیں پایا جاتا، اقرار پایا جاتا ہے کہ یہ حضور ہی کا ارشاد ہے. ہمارے لیے یہ بات بہت ہے کہ جب یہ حضور کا ارشاد ہے، مسلوں کے اعتبار سے جو ان کی سند میں اور رجال میں اور لوگوں کے راستے میں جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے جو فرق پڑتا ہے، اس لیے حدیثوں کے اوپر ویسے احکام لگ جاتے ہیں. خیر یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو اس طرح کے فضائل والی روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، بعض لوگ اس کو اگنور کرنا چاہتے ہیں یا اس کو جو ہے نا ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ویلیو امت مسلمہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں. اور پہلے ہی امت دوسرے اعمال میں کوتاہی کر رہی ہے تو موقعوں سے فائدہ اٹھانے کا جو چانس ہوتا ہے وہ بھی کھونے لگتی ہے. تو یہ بات ہے کہ امت میں اس طریقے سے غفلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ روایتیں قابل قبول ہیں, ان پر عمل کیا جائے گا. تو آج کی رات میرے بزرگوں اور میری بہنوں یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آج کی رات تو قسمت کی رات ہے, اور قسمت کتنی رسکی چیز ہے آپ کو پتا ہے, اور کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے آپ کو اندازہ ہے. ساری کائنات جو ہے کچھ بھی کسی کے ساتھ ہو تو بولیں گے بھائی تیری قسمت میں ایسا تھا, مگر آج کی رات وہ ہے جو قسمت بنانے والے کو منانے کا ہے, جس کے ہاتھ میں قسمت ہے, جس کے ہاتھ میں تقدیر ہے, جو قسمت کا مالک ہے, جو قسمت کو چینج کر سکتا ہے, جو قسمت کو تبدیل کر سکتا ہے. آج کی رات اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. تو آپ کہیں کہ یا پروردگار اے رب العالمین میرے ساتھ یہ فرما دے وہ فرما دے, کیا پتا وہ کس کی سن لے اور کس کی قسمت میں کہاں کیا تبدیلی فرما دے. قسمت اللہ پر تو حاکم نہیں ہے نا, اللہ قسمت پر حاکم ہے. قسمت اللہ پر حکمرانی نہیں کرتی کہ بس میری یہ قسمت ہے لہذا آپ پابند ہیں اسے اس طرح کرنے کے. اللہ حاکم ہے قسمت کا, اللہ ہی قسمت بناتا ہے. تو آج کی رات میں جو توجہ دلائی جاتی ہے امت مسلمہ کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی, وہ اس وجہ سے ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے توبہ کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مدد مانگے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, ان کی رحمت مانگے. اور اللہ پاک میرے دوستوں کب کس کے حق میں کیا فیصلہ فرما دے کچھ پتہ نہیں چلتا, جبکہ قسمت خود دو قسم کی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. ایک قسمت معلق کہلاتی ہے اور ایک قسمت مبرم کہلاتی ہے. یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں. قسمت معلق اس کو کہتے ہیں کہ کچھ قسمتیں بعض شرائط کے ساتھ میں ہوتی ہیں, کچھ قسمتیں کچھ تقدیریں بعض ریکوائر کے ساتھ اور بعض چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ایک مثال سے میں آپ کو عرض کروں گا اس کو. جیسے بعض قسمت ایسی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے گا تو اس کی روزی میں اضافہ ہوگا, جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی اور روزی میں بھی اضافہ فرماتے ہیں, حدیث میں ہے نا. اب اگر سلوک کرے گا تو اضافہ ہوگا, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. یہ قسمت معلق کہلاتی ہے, لٹکی ہوئی ہے. پاسبلٹی اس میں ہے کہ وہ آگے بھی جا سکتی ہے پیچھے بھی جا سکتی ہے, اللہ ہی نے بنائی ہے وہ. اور ایسی بہت چیزوں میں ہوتا ہے, توبہ کرے گا تو اس کے حالات یہ رہیں گے, نہیں کرے گا تو اس کے حالات یہ رہیں گے. اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ حالات ہوں گے, نہیں کرے گا تو یہ ہوں گے. نماز پڑھنے لگے گا تو اس کے حالات ایسے رہیں گے, نماز نہیں پڑھنے لگے گا تو اس کے حالات ایسے ہوں گے. سود میں انوالو ہوگا تو اس کے حالات یہ رہیں گے, سود سے توبہ کر لے گا تو اس کے حالات یہ رہیں گے. اس کو قسمت معلق بولتے ہیں. اور ایسے بہت سی چیزوں میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ سود سے انوالو ہونے والا بندہ اگر صرف سود سے اپنے کو فارغ کر لے پھر اپنے حالات دیکھ لے. جو بھی آدمی سود میں ربا میں انوالو ہے, چونکہ مسلمان کو یہ سود نہیں کرتی, مسلمان اس کو ہضم نہیں کر سکتا, غیر مسلم کو ہضم ہو جاتی وہ. اور ہضم اس طرح سے ہوتی ہے وہ کہ اس کی بدہضمی پوری وہاں نکلنے والی ہے آخرت میں. ہضم تو کسی کو بھی نہیں ہوتی وہ, لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہونے والا ہے اس کے لیے. تو دنیا میں ایسا لگتا ہے جیسے پرب گئی اور اس کو رات آ گئی, ایسا لگتا ہے. مگر مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ دکھا دیتے ہیں کہ دنیا میں تجھے ربا اور سود اور انٹرسٹ یہ رات ہی نہیں آ سکتا. ہمارے پاس شریع بورڈ میں جو کیسز آتے ہیں ان میں جو دعاؤں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مقدمات کے لیے, بیماریوں کے لیے, اولاد پر اثرات کے لیے, اولاد کے نافرمان ہو جانے کے, بچوں کے ساتھ جس کو فجور کے, بچوں کے ساتھ ادھر ادھر ہو جانے کے جو واقعات پیش آتے ہیں, جہاں اور چیزوں کا مشورہ ہم لوگ اپنے تجربے سے دیتے ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم انٹرسٹ میں انوالو ہو کیا. اور آج تک شاید ایک کیس بھی ایسا نہیں آیا کہ جو اپنے اولاد کے بارے میں یا کسی اور معاملے میں زیادہ پریشان ہے اور انٹرسٹ میں انوالو نہیں ہے. اور جس کو توبہ کی ترغیب کی گئی اور اس نے توبہ کی, ایک سال کے بعد اس نے رپورٹ دی کہ میرے حالات میں اللہ نے غیر معمولی تبدیلی کر دی. یہ اللہ کا نظام ہے کہ مسلمان کو یہ چیز نہیں سوٹ کرتی, اس کو اسے نکل جانا پڑتا. تو یہ قسمت معلقہ کہلاتی ہیں, ایسا کرو گے تو ایسا کر دیں گے اللہ, ایسا کرو گے تو ایسا کر دیں گے اللہ. ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے, قسمت مبرم. قسمت مبرم اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محیط علم ہے, پورا علم ہے جو گھیرا ہوا ہے, اور ان کا علم فیوچر اور پاس سب کو ہے، آئندہ جو ہونے والا ہے اس کو بھی ہے، پیچھے جو تھا وہ بھی، ان کے پاس ماضی حال مستقبل کی تقسیم نہیں ہوتی اللہ کے علم میں. تو اس لیے یہ ان کو بالآخر معلوم رہتا ہے کہ یہ بندہ آخر میں کرنے والا کیا ہے. آیا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی روزی میں برکت کر لینے والا، کرا لینے والا ہے، یا ماں باپ کو نافرمان ناراض کر کے، ناخوش کر کے، ان کی خدمت نہیں کر کے روزی سے محروم رہنے والا ہے، یہ اللہ کے علم میں الگ سے رہتا ہے. حالات لوگوں کے الگ بنائے جاتے ہیں، اور علم مبارک جو اللہ پاک کا ہے جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے. اللہ کو اینڈ میں یہ بھی بات معلوم ہے کہ بالآخر اس بندے کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے، اس کے بیچ میں یہ صلاحیت ہے، یہ توبہ کرے گا، یہ ہمت سے کام لے گا، یہ صحیح ہو جائے گا، اور بالآخر اس کی روزی میں بھی اضافہ ہونے والا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہونے والا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. نہیں ہونے والا ہے تو بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، قسمت مبرم کہتے ہیں اس کو. اور حالات کے اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ تقدیر معلق ہے، وہ قسمت معلق ہے. تو آج قسمتوں کا فیصلہ ہونے کا دن ہوتا ہے، قسمت مقرر ہونے کا دن ہے، قسمت کی تنفیذ کا دن ہے، نافذ کرنے کا، قسمت فرشتوں کے حوالے کیے جانے کا دن ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اور ایمان بالملائکہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب فرشتوں کا جتنا نظام ہے وہ پورے نظام پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ پاک نے جس کا جیسا سیٹ اپ فرمایا ہے فرشتوں کے ساتھ ویسا ہے. اللہ محدود فرشتوں کی ان گنت تعداد ہے اور وہ کاموں پہ لگے ہوئے ہیں مستقل الگ الگ. خود ہمارے ساتھ بے حساب فرشتے ہوتے ہیں. ہر روز صبح میں 10 فرشتے انسان کی نگرانی کرتے ہیں، رات میں 10 فرشتے انسان کی نگرانی کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے انسان کی نگرانی نہ کروائیں تو جنات اور شیاطین تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی انسان کو، ابن آدم کو، زندہ رہنے نہ دیں. 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا انسان کا بچہ اگر فرشتوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت نہیں کروائے. اور یہ حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ کا تکوینی ہوتا ہے، کافر کی بھی کرتے ہیں، مومن کی بھی کرتے ہیں. یعنی کہ کافر اگر جی رہا ہے تو فرشتوں کے نظام کے تحت نہیں جی رہا، وہ تو فرشتوں کے نظام کے تحت وہ بھی جیتا ہے. تو نمبر اگر ہو تو بتا سکتے ہیں، ورنہ تو مشکل ہے. کوئی کاغذ پہ جو ہے نمبر لکھ کے
نکال کے واپس لگا دیں تو انشاءاللہ پھر وہ نکل جائیں گے جن کو نکلنا فورا. 2-3 گاڑیاں نکلنی ہیں ایک ساتھ.
وہ تو لمبا ہوگا، کیسے ہوگا؟
نمبر
لے کر آؤ، یا پھر اس کو پیچھے سے نہیں پلٹا دے سکتے؟ ادھر سے پیچھے سے نکلوا دو. نہیں نہیں پیچھے سے نکلوا دو، آگے سے بڑھانے کے بجائے پیچھے سے نکلوا سکتے ہو. پیچھے سے تو اس لیے میرے بزرگوں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات کو بہت مبارک اور برکت والی بنایا ہے. قرآن پاک میں خود یہ ہے کہ ہم نے اس کو مبارک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. تو شب قدر میں ایک نزول ہوا ہے وہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اس میں ایک نزول ہوا ہے وہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس میں احکام نافذ ہوتے ہیں، احکام نازل ہوتے ہیں. تو اس کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فی یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک رحمتا من عندک. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ پاک نے اپنی طرف سے فیصلے فرمائے ہیں، اور اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر امر کے. فی یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. حکمت والا کام اللہ نے اس لیے بتایا کہ اللہ کے کوئی کام میں بے حکمتی نہیں ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ رب العزت کا. تو جتنے حالات ہمارے ساتھ آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہی ہوں گے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اب اگر بندہ اللہ کی مدد مانگتا ہے تو پھر اس میں مدد شامل کی جاتی ہے اس فیصلے میں بھی، جو اگرچہ ہمارے اگینسٹ میں بھی رہا، سزا کے لیے تھا، تنبیہ کے لیے تھا، درجہ بڑھانے کے لیے تھا، آزمائش کے لیے تھا، کوئی بھی حکم تھا، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے دعا کرنے سے. اس لیے دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، صدقے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی بھی بلا اور مصیبت صدقے کو اوورٹیک نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے نے پہلے صدقہ کیا ہوا ہے اور کوئی مصیبت آ رہی ہے آگے نہیں جا سکتی، وہ آڑ بن جاتی ہے اس کی. نہ اللہ نے صدقے کے اندر بڑا پاور رکھا ہے. اب میں کوئی تشکیل نہیں کروں گا آپ کی، نہ اس مضمون کو سنانا مقصود ہے. جب یہ مضمون آئے گا تو ایک دوسری حیثیت سے، اس کی حیثیت دوسری ہے بالکل. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں کے ٹالنے میں اور بچانے میں حفاظت میں بڑا اس کو دخل دیا ہوا ہے. ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار آپ نے اتنے عظیم الشان شامخات پہاڑ بنائے ہیں. جو لوگ پہاڑوں کی دنیا میں کبھی سیر کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کیا پہاڑیاں ہیں, کیا بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کی وسعتوں کو دیکھ کے آدمی کو ہیبت ہونے لگتی ہے. بعض مرتبہ جب پہاڑستان میں کسی کا سفر ہوا ہو تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے. تو فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے اس کے نظام کو دیکھ کر کہ کیسے بڑے بڑے پہاڑ آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں, کیا آپ نے اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جی ہاں پیدا کی ہے, اور فرمایا لوہا اس سے زیادہ طاقتور پیدا کیا ہے. پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتا ہے, ریزا ریزا بنا دیتا ہے لوہا. تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار آپ نے لوہے سے کوئی زیادہ طاقتور پیدا کی ہے؟ تو کہا کہ ہاں پیدا کی ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا آگ ہے کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے, جلا دیتی, گلا دیتی ہے. تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ نے آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں پیدا کی ہے, پانی پیدا کیا ہے, آگ سے بھی زیادہ پاورفل ہے, وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر کہا گیا کہ صاحب پانی سے بھی کوئی زیادہ پاورفل آپ نے چیز پیدا کی ہے؟ تو فرمایا ہاں ہوا ہے کہ وہ ہوا پانی کو بھی اڑا ڈالتی ہے. تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ آپ نے ہوا سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں پیدا کی ہے. بندے مومن کا صدقہ وہ ہوا سے زیادہ پاورفل ہے. بڑی عجیب چیز ہے, صدقے کے ذریعے سے مصیبتیں آگے آ نہیں سکتی ہیں, پیچھے واپس ہو جاتی ہیں, لوٹ جایا کرتی ہیں. تو یہ نظام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دعا کے ذریعے سے, صدقے کے ذریعے سے, خدمت کے ذریعے سے, ماں باپ کو خوش کرنے کے ذریعے سے, دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے, دین سیکھنے سکھانے کے ذریعے سے, بے شمار اسباب اللہ نے اس امت مرحومہ کے لیے, اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بنائے ہیں. ایک اسباب کا سلسلہ ہے کہ تو ایسے کامیابی لیتا تو یوں لے لے, اس طرح سے کامیابی حاصل کر لے, اس طرح سے کامیابی حاصل کر لے, اس طرح سے اپنا مرتبہ بڑا بنا لے. کیونکہ عمر ہماری چھوٹی ہے اور حق تعالی شانہ نے حضور کے طفیل میں ہم سے یہ چاہا ہے, ہمارے بارے میں یہ چاہا ہے کہ کل قیامت میں کسی نبی کی امت سے یہ امت پیچھے نہ رہے, مرتبے کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے. اور پچھلے نبیوں کے اندر ان کی جو امتیں تھیں وہ 1000 سال کی, 1200 سال کی, 1500 سال کی عمریں تھی. نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر خود آپ اندازہ کر لیجئے کہ خود انہوں نے 950 سال تو تبلیغ کی, تبلیغ کے بعد بھی کافی عرصے تک حیات رہے, تبلیغ شروع کرنے سے پہلے بھی کافی عرصے تک صحیح تھے, اور کتنا لمبا ٹائم انہوں نے گزارا اس کے بعد. 1000 سال, 1200 سال, 1500 سال کوئی معمولی چیز تھی اس زمانے میں. ایک آدمی کو کچا مکان 4 مرتبہ 5 مرتبہ بنانا پڑتا تھا اپنی عمر میں. ایک مکان جو 3-3, 4-4, 100 سال چلنے والا ہوتا ہے مٹی کا, وہ 4-4, 5-5 مرتبہ بنانا پڑتا تھا, تبھی لوگوں نے پہاڑوں میں بنانا شروع کیا تھا. اب حضور یہ چاہتے ہیں کہ یہ 60 سال, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 60 سال عمر پانے والا بندہ آگے نکل جائے تاکہ حضور کی امت چھوٹے درجے کی نہ رہے. اس کے لیے سورسز بنائے ہیں اللہ نے, مینس بنائے ہیں, ذرائع بنائے کہ تم کوشش کرو اور کوشش کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. اسی لیے رمضان کی فضیلت ہے, اسی لیے شب قدر کی فضیلت ہے, اسی لیے شب برات کی فضیلت ہے, اور اسی لیے جگہ کی فضیلت ہے, اعمال کے اعتبار سے وقت کی فضیلت ہے, اعمال کی نوعیتوں کی فضیلت ہے. اعمال بھی دیے, اعمال کے مینس اور اسباب بھی دیے کہ تم چاہے خود عمل کرو چاہے سبب بن جاؤ, دونوں کا ثواب برابر دے دوں گا. عجیب بات ہے, ایک نظام ہے اللہ کا کہ تم کرنا ہو تم کر لو, تم نہیں کر سکتے تو تم ذریعہ بن جاؤ. تو جس نے کیا اس کو اتنا ہی ثواب دوں گا, جو ذریعہ بنا اس کو بھی اتنا ہی دوں گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہمارے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے. تو اس لیے آج کی جو مبارک رات ہے میرے دوستوں, بزرگوں, میری بہنوں, یہ رات خصوصیت سے ایک اعتبار سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینے کی ہے, رمضان کے واسطے بھی. اصل میں یہ رمضان کی تیاری کی بگننگ ہے, اسٹارٹنگ ہے. بھائی 15 شعبان آ گئی, 15 دن میں رمضان آنے والا ہے, ابھی سے اپنا دماغ ٹھیک صحیح کر لو, توبہ تلّہ کر لو, اللہ سے مانگ لو, توفیق مانگ لو, اللہ سے اپنی قسمت منوا لو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر منگوا لو, رمضان میں پہنچنے کی, رمضان کے اعمال میں شریک ہونے کی, رمضان کے خیرات میں حصہ لینے کی, رمضان کی تراویح میں حصہ لینے, قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے, جو اعمال کی لائن ہے پوری رمضان کی, خاص جو سیزن ہے عمل کا, ایک اعتبار سے سال بھر کا سیزن ہوتا ہے وہ, تو وہ سیزن کی بھی اور اس کے بعد کے سلسلے کا ایک اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہوا ہے. تو اس لیے توبہ کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کے اعتبار سے اور اپنے حالات کو صحیح کروانے کے اعتبار سے آج کی رات کی بڑی اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج ہم اپنے ذاتی حالات میں کتنے الجھے ہوئے ہیں, ہر گھر حالات کے اعتبار سے پریشان ہے. شاید ہی کوئی الا ماشاءاللہ لاکھوں گھروں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس کے نبض پر آپ ہاتھ رکھیں گے تو بولے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اتنے اچھے سے اچھے آدمی کے اوپر آپ ہاتھ رکھیے, اب اس کے اندر کی داستان سننے جائیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اتنا دکھی ہے انسان آج, مسلمان بہت دکھی, اور عالم کے اعتبار سے, پورے مجموعے کے اعتبار سے امت مسلمہ تو جتنی دکھیا ہے اس کا اندازہ نہیں لیا جا سکتا. شاید کبھی تاریخ میں اتنے دکھ پہنچا امت مسلمہ. گزرے ہیں ایسے ادوار مسلمانوں پر, لیکن موجودہ دور پوری امت مسلمہ پر ان کے اوپر زیادتیاں, ان پر ظلم, ان کا قتل, ان کے خون کا بہنا, ان کے بچوں کا بیوہ ہونا, ان کی عورتوں کا یتیم ہونا اور ان کی عورتوں کا بیوہ ہو جانا, ان کا گھروں سے نکال دیا جانا, گھروں سے بے گھر ہو جانا, ان کا ریفیوجیز بن جانا, کھلے صاحبان کے اندر آ جانا, چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ بچے ہوں, پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے امتیں آپس میں ایسے دعوت دیں گی جیسے تم غلیمے کی دعوت ایک دوسرے کو دیتے ہو. اجتماعی طور پر کئی کئی ممالک مل کر مسلمانوں کو مارنے کی تدبیر کریں گے اور سب شیئر لیں گے, سب شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, ہم بھی آ رہے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں حصہ, ہم بھی شیئر کرتے ہیں. اس کی خبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1500 سال پہلے دے دی. اب فرمایا کہ تدا علیکم الامم, امتیں تم پر ایک دوسرے کو بلائیں گی, آؤ لے لوٹ لو کھا لو, آ جاؤ ان کو لوٹیں, آ جاؤ ان کو. نمبر ہیں لے لو, ہٹ گئی.
تین گاڑیاں ہیں, اوکیا لائسنس پلیٹ, اوکیا لائسنس پلیٹ 7107185, کیمری ٹویوٹا 6593018 وائٹ, اور کیمری گولڈن 1396308.
یہ تین گاڑیاں راستے سے ہٹا لیجیے, کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کو تکلیف سے بچا دیں گے آپ. جن کی بھی ہوں برائے مہربانی ان گاڑیوں کو ہٹا لیں, پھر آ جائیں, یہ نہیں کہ ادھر سے ہی نکل جائیں. اس وقت پوری امت مسلمہ میرے دوستو بہت ہی دکھ کے حال سے گزر رہی ہے, اللہ پاک سب پر رحم فرما دے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو پوری امت کا غم ہونا چاہیے, پوری امت کی ہدایت کا غم ہو, پوری امت کے جہنم سے بچنے کا بھی غم ہو, پوری امت اس دنیا کے اندر جن مصائب و پریشانیوں میں ہو ان پریشانیوں کے دور ہونے کا, ان پریشانیوں کا بھی غم ہو اور فکر ہو کہ وہ پریشانیاں اس امت مسلمہ سے دور ہوں. حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے کہ جو آدمی کے دل میں اللہ پاک امت کی اتنی ہمدردی دے دے, پورے مسلمانوں کی, پورے ورلڈ میں مسلمانوں کی ہمدردی اتنی کسی کے دل میں آ جائے کہ 10 مرتبہ اس کی زبان سے امت مسلمہ کے لیے رحم کی دعا نکلے اور امت سے غم اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا نکلے تو اللہ پاک اس کو ولایت دے دیتا ہے, اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتا ہے کہ یہ میرے مخلوق پر رحم کرنے والا ہے, یہ میرے مخلوق سے ہمدردی کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے. تو اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے, کن کن ممالک میں, کن کن حالات سے, میڈیا کچھ آپ کو کوریج تو پورا نہیں دیتا مگر کچھ نہ کچھ تو بہرحال آپ کو ہنٹس مل ہی جاتے ہیں, پتہ ہی چل جاتا ہے کہ اگر وہ 10 پیسے بتا رہا ہے تو اس میں 100 پیسے تو ہے ہی برابر. یہ ان لوگوں کا ایک عام مزاج ہے کوریج کا کہ آپ کو ہمیں خود ہی ملٹیپل کر لینا پڑتا ہے کہ اگر وہ 10 کو بتائیں تو 100 کا حساب آپ کو رکھنا ہی پڑتا ہے, 100 کو بتائیں تو 1000 کا حساب آپ کو رکھنا ہی پڑتا ہے. 4-5 دن تک یہ بولتے ہیں کہ 5 مرے, 6 مرے, 10 مرے, 8 مرے, اچانک 15 دن کے بعد حساب دیتے ہیں کہ 1000 کو مارا. اب تک 5 دن کا حساب کرتے ہیں تو 50 ہی بنتے ہیں, وہ اب 1000 کیسے ہو گئی ہے. ہوتا اصل کوریج اسی ٹائپ کا ہے دنیا کے اندر. تو اصل یہ ہے میرے دوستو, اس وقت مسلمانوں پر جو مظالم ہیں, مسلمان جس غم کے پہاڑوں میں ڈوبا ہوا ہے اور مسلمان جس طرح کے حالات سے دو چار ہے, اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگی جائے کہ پروردگار آپ ان پر رحم فرما دیجیے, آپ ان پر فضل فرما دیجیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظلم نہیں فرما رہا, حالات ہی مسلمان کے ایسے ہو گئے, وہ نماز کا ویسا ہو گیا سست, روزے میں ویسے سست ہو گیا, دینداری میں ویسے سست ہو گیا, نبی کی موافقت میں ویسے سست ہو گیا, اس کو کسی چیز سے اتنا بیر نہیں جتنا نبی کی سنت سے بیر ہے, اس کو کسی چیز کو اتنا ہیٹ نہیں کرتا, اتنی نفرت نہیں کرتا جتنے پیارے نبی اللہ کے جو سب سے برگزیدہ پیغمبر ہیں اللہ کے حبیب, ان کی سنت سے اس کو نفرت اور ہیٹ ہے, کسی چیز کو اتنا ہیٹ نہیں کرے گا. یہ امت مسلمہ کا حال, کھانے میں کوئی احتیاط نہیں, پہننے میں کوئی احتیاط نہیں, رہنے سہنے میں کوئی احتیاط نہیں, شادی بیاہ میں کوئی احتیاط نہیں, کمانے میں کوئی احتیاط نہیں, بس جیسے کافر جیتا ہے ویسے یہ جی رہا. تو پھر تو پٹائی تو ہوگی, حالات تو آئیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ جن پر پٹائی ہو رہی ہے وہ ایسے حالات کے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ پھر گھن گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, اچھوں کے ساتھ برے بھی پس جاتے ہیں، بروں کے ساتھ اچھے بھی پس جاتے ہیں. اجتماعی حالات جو ہوتے ہیں وہ اجتماعی اعتبار سے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں کہ اپنی ذمہ داری کے اندر کوتاہی کر دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرو گے، بالخصوص دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری میں اگر تم لوگ کوتاہی کرو گے تو دشمن تم پر مسلط ہوگا، اور اس وقت تک مسلط رہے گا جب تک تم اپنی کوتاہی سے باز نہیں آؤ گے. اب دشمن کو کیا بولیں، ہم اپنے کو ہی بولنا ہے، کسی اور کا کیا گلا کریں بھائی، اس کو تو مسلط کیا گیا ہے، وہ تو کسی اور کی طرف سے لادا گیا ہے سر پہ. اللہ شکوہ اپنے یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے حالات، اور ظاہر ہے کہ اپنے حالات کی اصلاح جب ہی ہوگی جب دین کا شعور ہوگا، دین کی طلب ہوگی، دین کی عظمت دلوں میں ہوگی، اور دین کی طلب، دین کی عظمت محنت چاہتی ہے، نالج چاہتی ہے، ان کو علم بھی دینا پڑتا ہے، ان کو انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے، ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ان کا ذہن بنانا پڑتا ہے، ان کی طبیعتوں کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، ان کو مجاہدے میں لانا پڑتا ہے عمل کے. یہ امت مسلمہ ان سارے کاموں کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دی، اور اس نے ایسے کھانے کمانے میں اور بیوی بچوں کے پالنے میں دلچسپی لینا شروع کر دی جیسے وہ آدمی لیتا ہے جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جو مانتا ہی نہیں اللہ کو، جو مانتا ہی نہیں آخرت کو، جو مانتا ہی نہیں جنت و جہنم کو. جیسے اس کا ایٹیٹیوڈ اور اعمال ہوتے ہیں ویسے اس مسلمان کا بھی ہو گیا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. دونوں کے پروگراموں میں، دونوں کے کمانے کھانے کے انداز میں، دونوں کے لیونگ اسٹائل میں کوئی فرق نہیں رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں اس کو بچانا بھی چاہتے ہیں تو دنیا میں اس کی پٹائی کروا دیتے ہیں. مگر ہے بہرحال پریشانی کی چیز، اور یہ بھی ہے کہ ہر جگہ جہاں پریشانی آ رہی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں بدعملیوں اور بددینی کی وجہ سے آ رہی ہو. یہ بھی بات سمجھنے کی ہے، ٹاپک تو دوسرا ہو جائے گا لیکن چونکہ غلط فہمی آ سکتی ہے اس میں بتا دے رہا ہوں. جہاں جتنا زیادہ دینداری ہوگی وہ اتنے زیادہ حالات میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں، یہ بھی حدیث شریف میں، یبتلی الرجل بقدر دینہ، جتنا دین آدمی کا ہوگا اس کے اعتبار سے آزمائشیں آ جائیں گی. ان کا نہ فی دینہ صلبتن اشتد بلاؤہ و ان کا نہ فی دینہ خفتن خفت بلاؤہ. اگر دین میں مضبوطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں بھی سختی کر دی جاتی ہے، کیونکہ جتنی آزمائش آئے گی جنت کے مرتبے اتنے ہوں گے، دین مضبوط ہے سنبھال لے گا، اور اگر آزمائش کے قابل بندہ نہیں ہوتا تو حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ڈالتے ہیں جتنا وہ افورڈ کر سکے، جس کو وہ برداشت کر سکے. تو نظام ہے الگ الگ، وہ اللہ پاک کے غرض میں یہ اس پر کہنے لگا میرے دوستوں، کیونکہ آج پوری امت مسلمہ کا غم بھی اپنے دل کے اندر لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ روزانہ دعا کرے آدمی، فکر کرے ان کے لیے کہ یا اللہ کچھ راستہ پیدا کر دیجئے، کچھ حل نکال دیجئے. کب تک یہ لوگ قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے رہیں گے؟ کب تک ان لوگوں کو ریفیوجیز بنایا جاتا رہے گا؟ کب تک یہ بیوائیں آہ میں اپنی زندگی گزاریں گی، اور یتیم بچوں کی پکار، چیخ اور چلانا، اور ان کا بھوک سے بلکنا، پیاس سے بلکنا، یہ جو ہے آسمانوں کو پھاڑتا ہے اور بادلوں کے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن یہ کہ امت مسلمہ کے دوسرے افراد کو جب فکر نہیں ہے تو اللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے نے اس موقع پر کیا کیا، کتنی ہمدردی اس کے دل کے اندر آئی ہے. آزمائش کا نظام ہے یہاں پر. اور پھر اپنے حالات جو ہے میرے دوستو، تو اپنے حالات ہیں ذاتی، ہر ایک کے تو ذاتی حالات کی درستگی کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے حالات کی درستگی کے لیے بھی اپنے سے جتنا مانگنا ہے مانگے، آدمی جتنی کوشش کرنا ہے کرے، جو فزیکلی کر سکتا ہے، جو مال سے کر سکتا ہے، جو مانگ سکتا ہے اتنی کرنا ہے، اسی کا وہ مکلف ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، بعض مرتبہ ایسے ایسے آدمی کی دعا قبول کر لی جاتی ہے بڑے پورے پبلک کے حق میں، اور پورے انسانوں کے حق میں، پورے مسلمانوں کے حق میں، خود اس کے اپنے ذات کے حق میں، فیملی کے حق میں، کہ جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ بھی کوئی آدمی ہے جس کی دعا قبول کی جاتی ہو. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا کرانا چاہیے، دعا ان کی قبول ہوتی ہے. یہ بات صحیح ہے، سنت بھی ہے یہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو برا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ نکال دینا اپنے ذہنوں سے کہ میں برا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوگی. شیطان سے زیادہ برا کوئی نہیں، سارے قرآن پاک میں ہی ہے، شیطان سے زیادہ برا کوئی نہیں، اور دعا اس کی سب سے پہلے قبول ہوئی جب اللہ سے اس نے کہا کہ پروردگار آپ رب انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ اچھا مجھے آپ زندگی دے دیجیے قیامت تک، سارے مرتے رہیں گے لیکن میں نہ مروں، ایسی سب بڑی دعا کی. قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے تمہاری دعا مقبول. اور عین اس کنڈیشن میں اس کی دعا قبول ہو رہی جب ناراض ہیں اللہ اس سے، جب وہ اسی وقت اس نے نافرمانی کی ہوئی ہے، سجدے سے انکار کیا ہوا ہے، مردود ہونے کا اعلان اس کو ہوا ہے، دھتکارے جانے کا اعلان اس کو ہوا ہے کہ تو دھتکارا ہوا ہے میری رحمت سے. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے آپ زندگی دے دو قیامت تک کی. کہنے کہ ٹھیک ہے جا دے دیا، کر لے کیا کرتا ہے، کیسے وقت میں اس دعا قبول ہو رہی ہے.
یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے مردود ہونے سے پہلے مانگی تھی جب اس کی دعا قبول ہوئی تھی، نہیں، مردود ہونے کے بعد کی دعا ہے یہ اس کی. بھائی اللہ کا کرم ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو شیطان بنے بھی نہیں ہیں ابھی الحمدللہ. کیوں یہ سوچے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ حضور نے فرمایا کہ جب تک بندے کو اپنی دعا کے قبول کیے جانے کا یقین ہوتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں، اور جب بندے کو اپنے دعا کے قبول ہونے میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری کیا قبول کی جائے گی، میری کیا قبول کی جائے گی، تو کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے سے بدگمانی کرنا ہے تجھے تو ٹھیک ہے تم بدگمانی کرتا رہے. ہماری دعاؤں کے قبول نہیں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے کہ مانی جائے گی. یہ صحیح ہے کہ وہ ہمارے عملوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ ڈاؤٹ ہمیں آتا ہے، ہمارے عملوں کی کمزوری سے وہ ڈاؤٹ اور شک ہمارے اندر آتا ہے، لیکن نہیں لانا ہے وہ شک. یہ کہ بھائی پالنے والا تو وہی ہے، دعا کا تعلق کس سے ہے؟ پرورش سے، ہماری حاجتوں سے. تو اب تک اگر ہم گنہگار کتنے ہی ہیں، ہماری جتنی ضرورتیں پوری ہوئی کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پوری کی؟ پوری تو اللہ ہی نے کی ہے، اللہ ہی پوری کرتا ہے، اللہ ہی مدد فرماتا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کسی اور نے ہمارا کام بنایا ہو. جتنے نوالے ہم نے بچپن سے اب تک کھائے ہیں اللہ کے کھلانے سے کھائے، جتنا کپڑا ہم نے پہنا ہے اللہ کے پہنانے سے پہنا ہے، جتنا بھی پہنا ہے، جتنے پینیز ہم کو ملے ہیں پیدا ہونے سے لے کے اب تک، چاہے کوئی ملینر ہو چاہے کوئی بلینر ہو، کچھ بھی ہو، ایک ایک پینی اس میں کی اللہ کے دینے سے ملی ہے، سب اللہ سے ملتا ہے. ہمارے پورے کام اللہ کی طرف سے بنے ہیں. جب نوکری ملی ہے اللہ نے بنائی ہے، جب شادی ہوئی اللہ نے کی ہے، جب اولاد ملی اللہ نے دیے. سارے چاہے کافر، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کافر اور مومن کو نہیں دیکھتے ہیں، یہ ایک دوسرا سیٹ اپ ہے. کیونکہ ہم جو علماء کے پاس آنا جانا کم کرتے ہیں، دینی مضامین سنتے نہیں، تو پورا بیٹھتا نہیں چوکھٹے میں جا کے جو چیز جہاں بیٹھنے کی ہے. جو حالات والے نظام ہوتے ہیں، رحمانیت کا جو سسٹم ہے دنیاوی نعمتوں کا، اس کا تعلق ایمان اور بے ایمانی سے نہیں ہوتا، اس کے مقدرات الگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، الگ قسم کی تقدیر ہوتی ہے. ایمان کے ساتھ ریلیٹڈ احوال الگ ہوتے ہیں، وہ احوال والے الگ ہوتے ہیں. وہ اسی وجہ سے تقدیر الگ بنتی ہے کہ کیا کھائے گا، کہاں کتنے دن زندہ رہے گا، اور کب مرے گا، اور بالآخر جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا. یہ چار چیزیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب لکھ دی جاتی ہیں. فرغ ربکم من اربعین، تمہارا رب فارغ ہو جاتا ہے چار باتوں سے جب بچہ چار مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. حدیث شریف میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنا ٹائم لے کے یہ جا رہا ہے دنیا میں، ہمیں نہیں پتا ہے، ماں پہلے سے ڈیسائڈ ہے. اور یہ بہت ہی عجیب و غریب نظام اللہ پاک کا، اور پتا اس لیے نہیں دیا کہ پتا دیں گے تو اور زیادہ سستی کریں گے، ابھی تو ہے نا ٹائم، باقی دیکھا جائے گا. مگر ہے اصل جیسا تب پتا ہو. ہم اپنی پاکٹ میں سے پیسے نکال کے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم پاکٹ میں سے نکال کے خرچ کرتے رہیں گے تو پاکٹ میں الگ آتے رہیں گے. ایک ایسی پاکٹ ہمارے پاس ہے، اسی میں سے ہمیں خرچ کرنا ہے. اب ہم خرچ کیے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کس دن ختم ہو جائیں گے وہ. تو عمر ہم اپنی پاکٹ میں لے کر آئے ہیں، 40, 50, 60, 70 جو بھی لے کر آئے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون کتنی لے کر آیا ہے، اور وہ خرچ ہو کے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے جیسے جیسے آدمی کی زندگی بڑھتی رہتی ہے، دیکھنے میں آدمی بڑا ہوتا ہے لیکن زندگی اس کی کم ہوتی رہتی ہے، اور ہر قدم آدمی کا موت کی طرف جا رہا ہے، ہر قدم آدمی کا آخرت کی طرف جا رہا ہے. ہر دن دنیا سے آدمی آگے ہوتا ہے، آخرت سے آدمی سامنے ہوتا ہے. دنیا سے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے اور آخرت کے قریب پہنچ جاتا ہے. ہر دن ہر ہر قدم ایسے ہی ہے اس کا. اللہ پاک نے تو بہت مختصر سا ٹائم لے کے دنیا میں ہمیں بھیجا ہوا ہے. تو یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ اصل اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے، اور حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اور مانگنے پر یقین ہونا کہ اللہ پاک ہماری بات قبول کرتے ہیں، ہماری حفاظت وہی کرتے ہیں، ہماری ربوبیت وہی کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو پرورش کا کام وہی فرماتے ہیں، ہمارے حالات وہی بناتے ہیں، وہی بنائیں گے. چاہے کوئی کسی کی طرف منسوب کر لے، بناتے پھر بھی اللہ ہی ہیں. کسی اور کی طرف منسوب کرنا شرک کیوں ہے؟ شرک اسی لیے ہے کہ حق کے خلاف ہے، عمر حقیقت کے خلاف ہے. جو لوگ مورتی پوچھتے ہیں، جو لوگ انڈیا کے ہیں، وہ اس مضمون کو جلدی سمجھ جائیں گے. کالی مورتی، گوری مورتی، اجنوال رام، لکشمن، فلاں فلاں، یہ جتنے مورتیاں بنے ہوئے ہیں ہمارے آندھرا پردیش میں، ایک بہت بڑی مورتی ہے، بہت بڑا بت بنا ہوا ہے کالی مورتی کے نام سے. سارے کافر جو ہے نا وہاں جاتے ہیں اور اس کو لکشمی مورتی، پیسوں کی مورتی سمجھتے ہیں. سائنسداں، ڈاکٹر، انجینئرز، بڑے بڑے تاجر، فیکٹری کے مالک، کمپنیوں کے مالک، ملازمین، یہ سب پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے جاتے رہتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس پہ پیسے ڈالتے ہیں. ہر سال اس میں سے بے حساب پیسہ نکلتا ہے. کئی یونیورسٹیاں خالی اس کے اوپر آنے والے چڑھاوے سے چل رہی ہیں. آپ اسے اندازہ لگا لیجیے, یونیورسٹیز چل رہی ہیں, اسے اتنا خرچہ اس کے پاس آتا ہے. تو ان سے پوچھیں کہ بھائی کیوں کرتے ہو تم اتنا؟ تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری روزی کا دیوتا ہے, ہم پوجا کرتے ہیں تو ہمیں روزی ملتی ہے. اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس پہ چڑھاتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے, اضافہ ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کا ایکسپیرینس بھی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ صحیح ہے وہ بات؟ اگر صحیح ہے وہ بات تو پھر اپن بھی شروع کریں. وہ غلط بات ہے. وہ اس کی اپنی تھنکنگ ہے کہ میں پوجا کرتا ہوں تو اضافہ ہوتا ہے. اس کی اپنی تھنکنگ ہے, یہ اپنا سوچ رہا ہے کہ وہ مجھے دیتی ہے. بھائی اس کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے. انیا الا اسماء سمیتم, وہ نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ناک پہ اس کے مکھی بیٹھ جائے تو وہ نہیں اڑا سکتی. اس کے سامنے کا میٹھا کوئی مکھی کھینچ کے لے جائے تو اس کو وہ نہیں چھڑا سکتی. اس پہ کوئی پیشاب کر دے تو اس پہ انہیں کچھ نہیں کر سکتے, ایکشن نہیں لے سکتی. اس پہ کوئی ہتھوڑا مار کے اس کا منڈا توڑ دے, اس کا کوئی اس کو کوئی آبجیکشن اس میں نہیں ہو سکتا. یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا بتوں کو توڑ توڑ کے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ دیکھو تم, میں ان کا سر توڑتا ہوں, یہ کچھ نہیں کر سکتا. اور قرآن نے کہا یہ صرف ہوں دبا گشے اللہ اس تنقیدوں میں, اگر مکھی کوئی چیز کھینچ لیتی ہے تو نہیں بچا سکتے یہ. تو یہ ان کی اپنی تھاٹ ہے. ایسے ہماری اپنی ہے, اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ یہ کام اس سے بنا, وہ کام اس سے بنا, وہ کام اس سے بنا, وہ کام اس سے بنا. کوئی کام کسی سے نہیں بنا, صرف ایک اللہ سے بنا. اللہ بناتا ہے سارے کام, اللہ ہی ہمارا رب ہے, اللہ ہی محافظ ہے. ابھی تک ہم اللہ ہی کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, اللہ کے بچانے سے بچے ہوئے ہیں. اور گنہگاروں کو, گنہگاروں پہ تو ان کی نظر بہت ہوتی. نیک کو تو پتا ہی ہے نا کہ انہیں نیک ہے, سیدھے راستے پہ ارے لڑکا لڑکا آ ہی جائے گا. بلکہ بد پہ, برے پر ان پہ اور زیادہ مہربانی ہوتی ہے کہ میری شفقت سے, میری عنایت سے شاید مان جائے, شاید مان جائے. کیونکہ جو بچہ آپ کا ذرا ٹیڑھا راستہ چلنے لگتا ہے آپ خصوصی رعایت اس کی کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے. تو یہ گنہگاروں کے ساتھ تو اللہ پاک زیادہ شفقت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا, کل نہیں پرسوں کر لے گا, اس کے ساتھ یہ بھی کر دو, اس کے ساتھ یہ بھی کر دو. اب وہ اور زیادہ بگڑ رہا ہوتا ہے, وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. کیونکہ جتنی شرافت ہوگی وہ جائز فائدہ اٹھائے گا. کیونکہ شرافت جو ہے آدمی کو اطاعت پہ ڈال دیتی, اور جتنی کمینگی اور کمینہ پن ہوتا ہے وہ اور زیادہ اس کو اگنور اور نافرمانی کے اوپر ڈالنے لگتا ہے. جو باپ جتنا اچھا سلوک کر رہا ہے بچے کے ساتھ وہ اتنا ہی اس کے ساتھ بدتمیز بھی کر رہا ہے. تو آپ اس کو کس سے تعبیر کرتے ہو؟ شرافت سے نہیں کرتے ہیں. مگر اللہ پاک اپنے بندے سے مہربانی کا معاملہ کرنے کے لیے کہ آج نہیں تو کل نہیں پرسوں توبہ کر لے, مان جائے. حتی اللہ شانوں کو میرے نظام, میرے دوستوں نظام ایسا ہے کہ حضرت جنون مصری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بار بار ہم سنتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی آ جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے حال پر مہربان ہے. ایک مرتبہ حضرت جنون مصری جو ہے وہ ٹہل رہے تھے دجلہ کے کنارے, قریب کی جھاڑی میں سے ایک بہت بڑا بچھو برآمد ہوا. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اتنا بڑا بچھو کبھی دیکھا نہیں تھا. اور وہ تیز دوڑنے لگا, میں ٹہل رہا تھا تو مجھے جب وہ تیز دوڑ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی پرپز نہیں جا رہا ہے, وہ کسی خاص کام سے انٹینشنلی جیسے جاتے ویسے جا رہا ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا, میں نے دیکھا کہ وہ آگے ایک برج ہے دجلہ کے اوپر, وہ اس کے اوپر چڑھ گیا. تو میں پھر مجھے اور یقین ہو گیا کہ ہاں یہ کہیں جا رہا ہے یقین نہیں. تو پھر میں اس کو فالو کرنے لگا, برج پہ سے دور سے اس کو دیکھنے لگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. حتیٰ کہ وہ برج پہ سے اتر گیا. جب برج پہ سے اتر گیا تو پھر میں وہاں پہنچا تو پھر دیکھا آگے تیز جا رہا تھا. پھر ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا, جو ایک درخت تھا اس کے نیچے ایک آدمی سو رہا تھا, ادھر وہ دوڑنے لگا. میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ کہاں سے نکلا اور کہاں جا رہا اور آدمی وہاں سو رہا ہے. شاید اس کی قضا آ گئی, اللہ نے اس کے لیے موت ایسے لکھی ہے, ایسا کچھ سوچنے لگ گئے. انہوں نے دیکھا, وہ فرماتے ہیں کہ اس اثنا میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ درخت کے اوپر سے اتر رہا ہے اور یہ بچھو اسی تیزی سے اس کی طرف جا رہا ہے. تو وہ بھی درخت سے اترا ہی تھا کہ بچھو نے اس سانپ کو ڈس لیا اور سانپ کو اس نے مار دیا. کیونکہ سانپ کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ بچھو کے زہر کو نہیں برداشت کر سکتا, وہ مر گیا فوراً. اور جیسے ہی وہ سانپ تڑپ کے مر گیا, وہ بچھو واپس اسی تیزی سے آیا, برج پہ چڑھا, برج سے اترا, پھر اپنی جھاڑی میں واپس چلا گیا. حضرت زنون فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. جب میں ذرا اور آگے بڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور وہاں ایک سانپ مرا ہوا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑا اولیاء آفتاب میں سے ہے, کوئی غوث قطب ہے جو اللہ کا ولی ہے, سو رہا ہے, اس کی حفاظت کے لیے یہ غیبی نظام چلا ہے. میں اس کے قریب گیا تاکہ زیارت کروں. فرماتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے اور نیند میں ہے اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے تیز. شرابی ہے, نشے میں پڑا ہوا ہے, اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے. میں نے اس کو اٹھایا, اس وقت تک اس کا نشہ کم ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ تجھے پتا بھی ہے کہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے کہ مجھے نہیں پتا ہے. کہنے کہ تو سو رہا تھا اور تو شرابی ہے, بو آ رہی ہے, معلوم ہو رہا ہے, لیکن تیرے نیند کی حالت میں ایک سانپ تیرے قریب آ رہا تھا تو ایک بچھو آیا اور اس نے سانپ کو مارا اور وہ چلا گیا, اس طرح تیری جان بچائی گئی. تجھے پتا ہے کہ تیرا مولا تجھ پر کتنا مہربان ہے؟ اس کو توبہ یاد دلائی, اس کو نصیحت کی, اس نے توبہ کر لی اور بڑے صالحین میں سے ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے کہا پروردگار, نیک لوگوں کی, اولیاء اللہ کی, ان کی حفاظت کرتے ہیں آپ, یہ تو ہمیں معلوم ہی تھا, لیکن شرابیوں کبابیوں کی بھی آپ اتنی رعایت فرماتے ہیں؟ تو حاتف غیبی نے پکارا, ان کو آواز آئی کہ اے ذوالنون, اگر میں صرف اپنے نیک بندوں کی مدد کروں تو میرے گنہگاروں کی کون کرے گا مدد؟ مجھے تو گنہگاروں کی بھی کرنی ہے, اپنے گنہگاروں کی بھی میں ہی مدد کرتا ہوں. تو میرے دوستو, اللہ پاک ایسے مہربان ہے, ایسے رحم فرما لے, ایسے موقع پر آدمی کی شرافت یہ ہے, آدمی کی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, نمک خاری کا تقاضا یہ ہوتا ہے, نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مانے کے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, میں آئندہ صحیح رہ جاؤں گا, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا, آپ میرے اعمال بھی ٹھیک کر دو, میرے حالات بھی ٹھیک کر دو, میری دنیا بھی بنا دو, میری آخرت بھی بنا دو. ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا ذکر اللہ سے کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, اور ہر بڑی سے بڑی چیز کا ذکر اللہ سے کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کے پاس چھوٹی ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز تو چھوٹی ہے ہی. جس کو مخلوق کے پاس چھوٹی ہم سمجھتے ہیں وہ بھی چھوٹی ہے, جو مخلوق کے پاس بڑی ہے وہ خالق کے پاس وہ بھی چھوٹی ہے. کیوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کا تو فرماتے ہیں ہو جا, بس وہ چیز ہو جاتی. اس لیے میرے دوستو, بہت اہتمام سے دعا کرو اور آئندہ دعا کا سلسلہ جاری رکھو, اور رمضان کی پوری قدر کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی دے. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض بزرگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آج کی رات میں اگر کوئی آدمی دو دو رکعت پڑھ کے اور ہر رکعت کے ساتھ میں سورہ یاسین پڑھ کے اس کے ساتھ کوئی مخصوص دعا کیا کرے تو بزرگوں کے تجربات سے اس کا تعلق ہے کہ چونکہ نماز صلات الحاجت ہے, دعا قبول ہوتی ہے. یاسین شریف پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, حدیثوں میں ہے. آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے, تو اس کی میچنگ ہے دریسی. تو تجربہ ان کا یہ ہے کہ بڑا نفع اس سے ہوتا ہے. بزرگوں کے تجربے میں یہ بات ہے, ان کے معمولات میں سے یہ تھا کہ دو رکعت پڑھتے تھے, ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے تھے, پھر دو رکعت پڑھتے تھے, اپنی عمر اور صحت کی سلامتی کی دعا مانگتے تھے, عمر میں برکت کی, پھر دو رکعت پڑھتے تھے, رزق میں برکت کی دعا مانگتے تھے. چونکہ اگر یہ تین چیزیں اسموتھلی چلتی رہیں تو دوسرے حالات کور ہو جاتے ہیں آسانی سے. روزی تو مل گئی لیکن ایمان بگڑ گیا, روزی تو بہت ہے لیکن صحت ہی ساتھ نہیں دے رہی, عمر ہی باقی نہیں رہی, تو کیا کر لیں گے؟ روزی کو رکھ لیں گے, گھر میں جمع کر لیں گے. تو یہ تین چیزوں کا جھوڑ ہے ایک دوسرے. تو اس طریقے سے یہ ہے. اور جس کا جو پرابلم ہے, کسی کا امیگریشن کا ہے, کسی کا جو نا لیگل اسٹیٹس کوئی اور قسم کا ہے, اور کسی کی شادی کا مسئلہ ہے, کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے, کسی کی جاب کا مسئلہ ہے, جو بھی جس کا مسئلہ ہو, دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگے. کوئی سنت میں نہیں ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے کہ ایسا کیا کرو. حدیثوں سے مستنیر ہونا بولتے ہیں اس کو, کہ دوسری حدیثوں کے مضامین کو نکال کر اگر کوئی آدمی انڈیویجولی نفل طور پر ایسا کرنا چاہے تو منع نہیں ہوتی ایسی چیزیں, جائز ہے ایسا کرنا. تو اس کو کیا بھی جا سکتا ہے. بعض لوگ صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں, بعض لوگ صلاۃ القضا نمازیں ادا کر لیتے ہیں. چلو آج کی رات جاگنے کی ہے کچھ نہیں, تو تھوڑی نمازیں قضا اپنے سر سے اتار دو. اور آج کی رات میں قبرستان جانا بھی مستحب ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کی حیثیت سے سنت ہے, مگر عمل مستقلہ چونکہ آپ کا نہیں تھا, اس وجہ سے اس کو سنت ہونے کا حکم دینے کے بجائے مستحب ہونے کا حکم لگاتے. اپنے قبرستان جہاں پر اپنے عزیز ہیں تو ہیں, نہیں ہے تو مسلمانوں کی قبرستان جائے آدمی, اور وہاں جا کر ان کے لیے اصال ثواب کرے. فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قبر کے پاس جائیں گے اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے اور مسجد کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. قبرستان میں فاتحہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اصل میں طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو آداب زندگی میں ملاقات کے ہیں, بادل موت ملاقات کے بھی, زیارت کے بھی وہی آداب ہیں. اب چونکہ مسجد کا منہ قبلے کی طرف ہے نا, مسجد کا منہ, مسلمان مسجد کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے. اگر آپ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تو اس کا منہ ادھر ہے, آپ کا منہ ادھر ہے. آپ دوسرے سے جا کے ایسے ملتے ہیں؟ زندگی میں تو نہیں ملتے نا ایسا. زندگی میں ملنے کا طریقہ یہ ہے, آمنے سامنے ہوتے آپ جا کے. تو چونکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہے تو آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی, تب آپ کا منہ اس کے منہ کی طرف ہوگا. یہ ہے طریقہ اس کا. اور اتنی دور کھڑے ہونا چاہیے جتنی دور زندگی میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک دم جا کے کسی کے سینے پہ نہیں بیٹھ جاتے, تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں. تو اتنی دور پہ ہونا چاہیے. اور السلام علیکم اتنی آواز سے بولنا چاہیے کہ اس کو آواز پہنچ جائے. اور حدیثوں میں میت مسلمان کے سلام کا جواب دینے اور سلام کا سننے کا ذکر ہے کہ مسلمان قبرستان میں جب جاؤ تو سلام کرو اور سلام میت سنتا ہے. جتنے بھی وفات پائے ہوئے لوگ ہیں, برزخ ایک کائنات ہے پوری, وہ ایک دنیا ہے, وہ پوری مٹی میں لگ رہا ہے ہم کو وہ, لیکن وہ خود مٹی میں نہیں ہے, وہ تو برزخ میں ہے, وہ تو یہ دنیا سے بہت بڑی دنیا ہے, وہ اس سے اس کا تعلق ہے. اور وہاں جو ہوتا ہے اللہ پاک اس کی روح کو اس کی طرح متوجہ کرتا ہے, اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے آہستہ سے اس کو سلام کیا جائے, نہ بہت چلایا جائے, نہ بالکل ہی اپنے دل میں پڑھ لیا جائے, بلکہ اتنا کہ قبر تک آواز چلی جائے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جو پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ زلزال, سورہ تکاثر, کیونکہ اجازت دیتے اللہ زلزالہ والی سورت پڑھنے کی بھی ترغیب ہے, سورہ تکاثر کی بھی ترغیب ہے, سورہ یاسین وغیرہ اگر کوئی پڑھ سکے تو اور اچھی بات ہے. تو یہ سوروں کو پڑھ کے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے, جو قبرستان والے ہیں ان کو, یا خاص اسپیسیفکلی آپ اپنے والد کے پاس گئے ہیں, والدہ کے پاس گئے ہیں, تو ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیں. پھر اس کے بعد اللہ ہی سے اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا, اور اللہ ہی سے اور اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی آگے کی جتنی دعائیں, جہنم سے بچنے کی, رحمت داخل نازل ہونے کی, قبر کے وسیع ہونے کی, قبر کے اندر نور آ جانے کی, اور حساب کتاب آسان ہو جانے کی, جتنی دعائیں بندہ اپنے لیے کرے ان کے لیے کرے, یہ طریقہ فاتحہ پڑھنے کا ہوتا ہے. اس طریقے سے کرنا چاہیے. اور اس کی ترغیب یہی نہیں کہ صرف شب برات میں ہو, جمعہ کو جمعہ والدین کی قبر کے پاس جانے کی حدیثوں میں ترغیب آئی ہے. اس کے علاوہ بھی موقع موقع سے آدمی قبرستان جائے تو وہاں موت یاد آتی ہے, اور جس کو موت یاد آتی رہے نا اس کا دل دنیا سے سرد رہتا ہے. تو وہ بھی آج کے اعمال میں سے ہے کہ قبرستان جانا, قبرستان جا کے وہاں دعا وغیرہ کر کے آنا, فاتحہ وغیرہ پڑھ کے آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے, جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے, اور وہ نصف شعبان میں ہوا تھا. اور حضرت عائشہ کے پوچھنے پر آپ نے یہی بتایا تھا کہ عائشہ میں اس لیے گیا تھا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں, اور وہی حدیث ہے جس میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر مغفرت ہوتی ہے, اس لیے میں ان کی دعائیں مغفرت کے لیے وہاں گیا ہوا تھا, یہ آپ نے فرمایا. اور پھر یہ بھی ہے کہ آج کی رات میں جو مانگتا ہے بندہ اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ شرک کرنے والا نہ ہو, یہ ضروری ہے کہ حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو, یہ ضروری ہے کہ اس کو شراب کی عادت نہ ہو, یہ ضروری ہے کہ دونوں آدمیوں میں بلا وجہ کا کینہ اور دشمنی نہ ہو, دو مسلمانوں میں بلا وجہ کا کینہ دشمنی نہ ہو. دین کے لیے ہے تو وہ گوارا ہوتا ہے, لیکن دنیا کے لیے معمولی چیز پہ جھگڑا ہو گیا تھا تو بھائی ٹھیک ہے, جھگڑا ہو گیا معاملہ صاف کر لو, پیسے ایک دوسرے کے رہ گئے تو مان لو, کوئی اور بات ہو گئی تھی تو معافی تلافی کر لو. اس کے بعد دل میں پالنے کا کیا ہے بھائی, دل میں تو صرف اللہ کی یاد پالی جاتی ہے, دل میں اللہ کو بتایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ بھی بہت سخت چیز شمار کی جاتی ہے اللہ کے پاس کہ دلوں میں دشمنی ہو. تو آج کے دن اپنے دل کو بھی صاف کر دینا چاہیے کہ بھائی جس کا بھی جو پنگا ہے اس کے پاس ہے, میں نے اپنا دل صاف کر لیا, کیونکہ مغفرت تو ہو جائے گا کم از کم پہلے. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ کل پھر لا لینا دل میں اپنے, مگر یہ ہے کہ دل آج تو صاف کر ہی لینا چاہیے کہ بھائی آج میں اپنے دل کو پاک صاف کرتا ہوں, ہر مسلمان کی طرف سے اپنا میل کچیل نکال دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت کر دے, اس کی ایسا بول کے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے. بس میں سمجھتا ہوں کافی دیر ہو گئی, مختصر سے دعا کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر ہمت ہو اور رات میں اور جاگ سکو تو تھوڑا جا کے عبادت وغیرہ کر لو. چاہے گا کل کے دن کے روزے کی بھی فضیلت ہے کہ رات میں عبادت ہو اور کل کا روزہ ہو جائے, اس کی بھی فضیلت ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى عليه, وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من لم يصل عليه, وصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام. وصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه. وصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا دائما مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائده إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله, ولك الشكر كله, ولك الملك كله, بيدك الأمر كله, نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن, وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن,
وانت عماد السماوات والارض ومن فيهن وانت مالك السماوات والارض ومن فيهن وانت حاكم السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والصراط حق والميزان حق ونبيك حق وسؤال المنكر والنكير حق وثواب القبر حق وعذاب القبر حق نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد ان لا اله الا انت سبحانك ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجیے اے اللہ ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور ہمیں اپنے گناہوں پر بہت شرمندگی ہے اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا لیکن ہم سے آپ کی کوئی بندگی نہیں ہو سکی کوئی عبادت نہیں ہو سکی آپ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے رہے لیکن ہمیشہ آپ کی نافرمانی کی طرف ہمارے قدم اٹھتے رہے پروردگار ہم اقراری مجرم ہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا تھا اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ علانیہ اور سری سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیجئے جن کو ہم نہیں جانتے اور کر چکے ان کو بھی معاف فرما دیجئے اے اللہ جتنے قصوروار ہیں ان سب کو معاف فرما دیجئے اور جتنے ٹائپ کے قصور ہم نے کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دیجئے اور جن جن راستوں سے ہم نے گناہ کیے ہیں ان تمام کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں آپ کی صفت معاف کرنے کی ہے آپ مانگنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے آپ ہماری مانگ کا جواب دے دیجئے اے اللہ ہماری بھیک ہمیں نصیب فرما دیجئے آپ داتا ہیں پروردگار آپ کریم ہیں غنی ہیں ہم سب فقیر ہیں محتاج ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں آپ کے بندوں کے بیٹے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں آپ کی بندیوں کے بیٹے ہیں ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے میں ہیں اے اللہ ہماری زندگی آپ کے قبضے میں ہے اے اللہ ہماری موت و حیات آپ کے قبضے میں ہے یا اللہ ہماری قسمت آپ کے قبضے میں ہے آپ ہماری قسمت کے مالک ہیں آپ ہماری تقدیر کے مالک ہیں اے پروردگار اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور گناہوں کی نحوست کو ختم فرما دیجئے یا اللہ گناہوں کی نحوست کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں سے جو ہمارے گناہوں کی جو نحوست ہماری جان پر پڑ گئی ہو اس کو دور فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی نحوست ہمارے مال پر پڑ گئی ہو اس کو دور فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی نحوست جو کاروبار پر پڑ گئی ہو اس کو دور فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی نحوست جو ہماری اولاد پر پڑ گئی ہو اس کو دور فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی نحوست جو سارے عالم پر پڑ گئی ہو اس کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ جو گزر چکے ان کی بھی فرما دیجئے، جو حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ اب ان بوڑھوں سے کیا لینا دینا، پروردگار اپنے کرم سے ان بوڑھوں پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے بڑھاپے میں وہ صرف آپ کی رحمت کے سہارے پر ہیں، اور جو اپنے قبروں میں لیٹے ہوئے یا اللہ ان کے لیے تو کوئی اور سہارا نہیں ہے، اے اللہ بوڑھوں پر رحم فرمانے والے اللہ اپنے کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کو مغفرت فرما دیجئے، ہم تمام کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، جن کے حیات ہیں ان کی بھی، جو وفات پا چکے ان کی بھی یا اللہ معاف فرما دیجئے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، ان کے لغزشوں سے درگزر فرما دیجئے، ان کے حسنات کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ان کے سیاحت سے درگزر فرما دیجئے، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اقربا کو معاف فرما دیجئے، ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سے دعاؤں کے جو طالب ہوتے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، یا اللہ امت غم کے اندر ڈوب گئی ہے، اے اللہ امت مصیبتوں میں پھنس گئی ہے، اے پاک پروردگار رحم فرما دے، اپنے حبیب کی اس امت کو اتنا مت تڑپا دے، اے پروردگار اپنے کرم سے تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ان سے رنج و غم کو دور فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دے، امت مسلمہ کے اوپر امن چھا لے، یا اللہ اس کے خوف کو امن سے مبدل فرما دے، پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے مبدل فرما دے، ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دے، اے پاک پروردگار مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دے، یا اللہ اے اللہ بیواؤں کی آہ کو سن لے، یا اللہ یتیموں کے چیخ و پکار کو سن لے، اے اللہ بے سہاروں کا سہارا بن جا، اے اللہ پوری امت پر محبت کی نظر ڈال دے، ناراضگی کی نظر کو اپنے کرم سے ہٹا لے، یا اللہ یہ تیرے حبیب کی امت ہے، آپ کے حبیب نے اپنے خون پاک پسینے کو بہا کر اس امت کو مانگا ہے، اس امت کی تربیت فرمائی ہے، دعائیں کر کر کے اس امت کو مانگا ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، اے اللہ اپنے حبیب کی اس امت پر اگرچہ کہ وہ گنہگار ہے تو رحمت کی نظر ڈال دے، اور پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دے، ان کی بے عزتی کو عزت سے بدل دے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دے، ان کے بگڑے ہوئے حالات کو صحیح فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کے بارے میں پائی جانے والی بدگمانی کو دور فرما دے، امت کے بارے میں پائی جانے والی نفرت کو ختم فرما دے، امت کی امت مسلمہ کے بارے میں پائی جانے والی بدخواہی کو خیرخواہی سے بدل دے، اے اللہ حالات کو صحیح فرما دے، اس ملک میں مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دے، ہم سب کے حالات کو اپنے کرم سے صحیح فرما دے، یا اللہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو عام فرما دے، اس ملک کے برادران کو ہدایت نصیب فرما دے، اسلام کی دولت سے انہیں آشنا فرما دے، اسلام کی رحمت میں ان کو بھی پروردگار تو لے لے، یا اللہ جیسے تو نے تاتار کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا تھا اور ان کو مجبور کر دیا تھا اور ان کے ناکوں کو ان کے پیشانیوں کو جھکا دیا تھا اس مبارک دین کے لیے، یا اللہ اس ملک کے برادران کو بھی اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اسلام کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں داخل فرما دے، اے اللہ اس ملک میں ایک مرتبہ اپنے نام کا ایسا بول بالا فرما دے کہ تیرے ہی نام کا غلبہ ہو جائے، تیرے حبیب کے نام کا غلبہ ہو جائے، اس کی سنتوں کا رواج ہو جائے، سارے باطل اس کی میں فیل فرما دے، باطل کے اڈوں کو برخاست فرما دے، حق کی جڑوں کو جما دے، حق کا بول بالا فرما دے، اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کا خاص طور پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ان کے حالات کو صحیح فرما دے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ذاتی حالات کو صحیح فرما دے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ذاتی حالات کو صحیح فرما دے، یا اللہ آج کی قسمت کے فیصلے کے فیصلوں کے رات میں، قسمتوں کے رات میں مولا پروردگار پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا طے ہوا، یا اللہ تو ہی جانتا ہے، آپ ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، فضل کی بھیک مانگتے ہیں، درستگی اے اللہ آسانی کی بھیک مانگتے ہیں، اے مولا کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، ہمارے گناہوں کی نحوست سے کوئی بات ہمارے خلاف نہ چلا دے، یا اللہ ہمارے خلاف میں اور ہمارے آپ کی آپ ایسی کوئی بات جسے دنیا اور آخرت سے ہمارا نقصان ہو، یا اللہ ایسے ہر فیصلے سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری بھرپور حفاظت فرما دے، اے پروردگار عالم ہم سب کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے، جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو بہترین نمبرات سے کامیاب فرما دے، جو بے شادی شدہ ہیں ان کو شادیاں ان کی شادیاں فرما دے، نیک صالح جوڑے انہیں نصیب فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جنہیں تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد پر خاص فضل فرما دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو بری صحبتوں بری عادتوں سے بچا دے، نیک صحبتوں نیک حالات میں ان کو رکھ دے۔ اے پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے حالات کو صحیح فرما دے، گھروں کے اندر پیار محبت کا زندہ فرما دے، یا اللہ گھروں کے اختلافات کو ختم فرما دے، میاں بیوی کے اختلافات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت زندہ فرما دے، اکرام و احترام زندہ فرما دے، حقوق کی ادائیگی کو آباد فرما دے۔ یا اللہ ہر ایک کو اپنا اپنا حق سمجھ کر آپ سے ڈر کر تمام حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے، ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، جو لوگ اپنے گھروں میں ظلم کرتے ہیں ان کو ظلم سے بچنے کی توفیق دے دے، جو عورتیں اپنے گھروں میں نافرمانی بغاوت کرتی ہیں ان کو نافرمانی و بغاوت سے بچا دے۔ یا اللہ گھروں میں اکرام اور محبت کی فضاؤں کو زندہ فرما دے، چھوٹے بڑوں کی قدروں کو زندہ فرما دے۔ اے پروردگار عالم پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دے۔ اے اللہ جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں آج کی رات وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور مانگنا ہم کو آتا ہی نہیں ہے یا اللہ اس میں جو کچھ کمی زیادتی ہے اس کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم تو اتنے ایسے بھکاری ہیں کہ جن کے پاس میں بھیک کے لیے پیالہ بھی نہیں ہے، اے اللہ ایسے سائل ہیں کہ سوال کرنا بھی نہیں آتا، ہم جیسے نکمے شاید کبھی ہوئے ہوں، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم وہ آپ سے مانگتے ہیں عطا فرما دیجیے، اور جن جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ، اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیے اور دین کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اداروں کی حفاظت فرمائیے، دین کی محنت کی دین کی محنت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، جہاں جہاں دین کا صحیح کام ہو رہا ہو اے اللہ اس کی بھرپور حفاظت فرمائیے، حمایت فرمائیے، اعانت فرمائیے۔ اے پروردگار عالم اس ادارے کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، ان کے اخراجات کو آسان فرما دیجیے، اس کے انتظامات کو آسان فرما دیجیے، اس میں کام کرنے والوں کو یا اللہ اخلاص نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اخلاص اور استقامت ہمیں عطا فرما دیجیے، اس کا تعاون کرنے والوں کو آپ بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اس کے لیے خیر خبر رکھنے والوں کو ہمدردی رکھنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اس کو دن دونوں رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو حسنات وجود میں آ رہے ہیں اس کو یہ محض آپ کا کرم ہے اس کو قبول فرمائیے، اس میں ترقی عطا فرمائیے، برکت عطا فرمائیے، اور جو کمی کمزوری ہے اللہ وہ ہماری طرف سے اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں اور حرمین میں، جہاں کہیں آپ کے ولی آپ سے مانگ رہے ہیں، خاص طور پر آج کی رات میں جو سنے جانے کی رات ہے، پروردگار اپنے کرم سے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے، اپنے اولیاء کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دے، یا رب اپنے اولیاء کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دے، اور ان معمولی دعاؤں میں بھی ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیہ سے سرفراز فرما دے، اپنی معرفت و محبت سے نواز دے، ایمان کامل عطا فرما دے، دلوں میں صفائی و پاکیزگی دے دے۔ اے اللہ نفس کے رذائل کو دور فرما دے، دل کے فضائل کو اللہ اپنے فضل کرم سے عطا فرما دے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، معاشرت کو درست فرما دے، معاملات کو صحیح فرما دے، عبادات کو صحیح فرما دے، عقائد کو صحیح فرما دے۔ اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں جو آپ کے احکام ہیں اور آپ کے پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو زندہ فرما دیجیے، دین پر چلنے کا شوق عطا فرما دیجیے، ہمت کی بلندی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ دین پر چلنے کی ہمت عطا فرما دیجیے، شوق عطا فرما دیجیے، ماحول دے دیجیے، اس کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں الہی کلمت اللہ کے لیے آپ جان و مال کو لگانے کا حوصلہ ہمیں نصیب فرمائیے، اس کے لیے مال و جان خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اور ان کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جناب سید محمد علی فریض صاحب سے خواہش کی ہوتی ہے کہ وہ کلمات کا شکر پیش فرمائیں۔